اس جگہ ہم اس بات کا لکھنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیان مذکورہ بالا پر جو ضرورت کلام الہی کے لیے لکھا گیا ہے، پنڈت شیو نارائن صاحب اگنی ہوتری نے، جو براہم سماج لاہور کے ایک اعلیٰ ممبر ہیں، اپنی دانست میں کچھ تعرض کر کے یہ چاہا ہے کہ کسی طرح اس حق الامر کی تاثیر کو اپنی قوم تک پہنچنے سے روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں بہت ہی ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور بڑی جان کنی سے ایک ریویو بھی لکھا ہے، لیکن چونکہ بقول مشہور سانچ کو آنچ نہیں اور آفتاب صداقت کسی کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے پنڈت صاحب نے جس قدر کوشش کی اس کا بجز اس کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ دانش مندوں پر صاف کھل گیا ہے کہ پنڈت صاحب حق کے قبول کرنے سے کس قدر نفرت رکھتے ہیں۔ سو اگرچہ پنڈت صاحب کی وہ تحریر اس لائق ہرگز نہیں کہ اس کے رد کرنے کی طرف توجہ کی جائے، بلکہ خود ہمارے مضمون گزشتہ کو غور سے پڑھنا اس کے رد کرنے کے لیے کافی و وافی ہے، لیکن اس جہت سے کہ تا پنڈت صاحب کچھ افسوس نہ کریں یا ان کے بعض رفیق ہماری اس خاموشی کو اپنی خوش فہمی سے کسی طور کے عجز پر حمل نہ کر بیٹھیں، قرینِ مصلحت معلوم ہوا کہ گو پنڈت صاحب کی تحریر کیسی ہی بے حقیقت ہے، تب بھی منصفین پر اس کی اصلیت ظاہر کی جائے۔ سو واضح ہو کہ پنڈت صاحب نے ہمارے ثبوت کے مقابلہ پر اپنے ریویو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جس طریق سے کتب آسمانی کا الہامی ہونا مانا جاتا ہے، وہ طریق عقلاً ممتنع اور محال ہے، اور قوانین نیچریہ کے برخلاف ہونے کی وجہ سے ہرگز وہ طریق درست نہیں، یعنی پنڈت صاحب کی نظر شریف میں وہ الہام ہرگز ممکن الوجود نہیں جس کو کلام الہی کہا جاتا ہے، اور جو محض خداوند حکیم و عالم الغیب کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور اس کی ذات پاک کی طرح ہر یک شک و شبہ اور غلطی و صحف اور نسیان سے بکلی پاک ہوتا ہے، اور جو صفات کاملہ خدا کے کلام میں چاہیے ان تمام صفتوں سے موصوف ہوتا ہے، یعنی جیسے خدا عالم الغیب ہے وہ کلام بھی علم غیب پر مشتمل ہوتا ہے، اور جیسے خدا حکیم و علیم ہے وہ کلام بھی حکمت اور علم پر اشتمال رکھتا ہے، اور جیسے خدا غلطی اور جھوٹ اور سہو اور نسیان سے پاک ہے وہ کلام بھی ان تمام امور سے پاک ہوتا ہے، اور انسانی خیالات کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہوتا، اور نہ انسان کے اختیار میں ہے کہ کسی نوع کا تقدس اور پاکیزگی حاصل کر کے یا کوئی اور ہیلا اور تدبر بجا لا کر، خانخواہ وہ الہام اپنے نفس پر آپ ہی کھول دیا کرے اور انوار غیبیہ اور امور پنہانی اور اسرار آسمانی پر جب چاہے آپ ہی مطلع ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا تو انسان بھی خدا کی طرح ذرے ذرے کا علم رکھتا اور کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہ رہ سکتی، اور جن معلومات سے اس کا اقبال چمکتا اور اس کی آفات دور ہوتی وہ سب معلومات اپنے تقدس اور پاکیزگی کی جہت سے آپ ہی حاصل کر لیتا، اور کبھی اس کو کسی جہت سے تکلیف اور رنج نہ پہنچتا۔ مگر تعجب کہ پنڈت صاحب نے باوجود اس قدر انکار اور اصرار کے جو ان کو کلام الہی کے بارے میں ہے، پھر بھی انہوں نے ہمارے ان دلائل اور براہین کو کہ جو ضرورت کلام الہی پر بطور یقینی و قطعی ناطق ہیں توڑ کر نہیں دکھلایا، بلکہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ جس حالت میں ہم نے ضرورت کلام الہی اور اس کے تحقق وجود پر کامل دلائل لکھ دیے تھے، بلکہ بطور نمونہ بعض علامات پیش بھی کر دیے تھے، تو اس صورت میں اگر پنڈت صاحب حق جو و حق گو ہو کر بحث کرتے تو ان کے لیے بجز اس کے اور کوئی طریق نہ تھا کہ وہ ہمارے دلائل کو توڑ کر دکھلاتے، اور جو کچھ ہم نے ثبوت ضرورت الہام اور ثبوت وجود الہام اپنی کتاب میں دیا ہے، وہ ثبوت کو اپنے دلائل بالمقابل سے معدوم اور مرتفع کرتے۔ لیکن پنڈت صاحب کو خوب معلوم ہے کہ اس عاجز نے دو مرتبہ التواتر دو خط رجسٹر کرا کر اس غرض سے ان کی خدمت میں بھیجے کہ اگر ان کو اس عادت الہی میں کچھ تردد درپیش ہے کہ وہ ضرور بعض بندوں سے مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے، اور ان کو ایسی چیزوں اور ایسے علموں سے اپنے خاص کلام کے ذریعے سے مطلع فرماتا ہے کہ جن کی شان عظیم تک وہ خیالات نہیں پہنچ سکتے، کہ جن کا منشا اور منبع صرف انسان کے تخیلات محدودہ ہیں، تو چند روز صدق اور صبر سے اس عاجز کے پاس ٹھہر کر اس صداقت کو جو ان کی نظر میں ممتنع اور محال اور خلاف قوانین نیچر ہے بچش میں خود دیکھ لیں، اور پھر صادقوں کی طرح وہ راہ اختیار کریں جس کا اختیار کرنا صادق آدمی کے صدق کی شرط اور اس کی صاف باطنی کی علامت ہے۔ مگر افسوس کہ پنڈت صاحب نے باوجود سنیاس دھارنے کے اس امر کو، جو حقیقی سنیاس کی پہلی نشانی ہے، سچے طالبوں کی طرح قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے جواب میں قرآن شریف کی نسبت بعض کلمات اپنے خط میں ایسے لکھے کہ جو ایک سچے خدا ترس کی قلم سے ہرگز نہیں نکل سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت صاحب کو صداقت حقانی سے صرف انکار ہی نہیں بلکہ عداوت بھی ہے، ورنہ جس حالت میں تحقق وجود کلمات اللہ پر عقلی اور مشہودی طور پر ایک بھارا ثبوت دیا گیا ہے، اور ہر طرح کے وساوس کی بیخ کنی کر دی گئی ہے، اور ہر یک قسم کی تشفی اور تسلی کے لیے یہ عاجز ہر وقت مستعد کھڑا ہے، تو پھر بجز بغض اور عداوت ذاتی کے اور کون سی وجہ ہے جو پنڈت صاحب کو حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے؟ اب یہ بھی دیکھیے کہ بمقابلہ ہماری تحقیقات کے پنڈت صاحب کے عذرات کیا کیا ہیں۔ پہلے سب سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ براہم لوگ الہام کے قائل تو ہیں، مگر جہاں تک وہ اپنے اصل معنوں اور طبی طریقے سے متعلق ہے، پھر طبی طریقے کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ وہ کوئی کلام مقرر اور معین نہیں کہ جو بطور خارق عادت کسی کے دل پر نازل ہوتا ہو اور ایسے امور پر مشتمل ہوتا ہو کہ جو انسانی طاقتوں سے برتر ہوں، بلکہ وہ معمولی خیالات ہیں کہ جو حسب مراتب ہر انسان کے دل میں خدا کی طرف سے گزرا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی روح کامل و حاضر و ناظر و علت العلل ہونے کی وجہ سے ہر یک ذرہ اور ہر یک روحانی انسان میں کام کرتی رہتی ہے۔ بس جو شخص جس قدر روحانی نعمتوں اور خدا کی قربت کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، جس قدر اندرونی زندگی کو مقدس رکھتا ہے، جس قدر اپنے تئیں خدا کے حوالے کرتا ہے، اور جس قدر ادراک اور ایمان صاف رکھتا ہے، اسی قدر وہ اس طبعی فیض سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اس فیض کی ابتدا اسی دن سے ہے جس دن سے انسان کی پیدائش ہے۔ یہ الہام باطنی ہے کہ جو روح انسانی میں ہوتا ہے، اس لیے روح انسانی خدا کی زندہ الہامی کتاب ہے۔ پھر بعد اس کے فرماتے ہیں کہ چونکہ انسانیت میں نفسانیت بھی شامل ہے، اس لیے وہ خیالات جو انسانوں کے دلوں میں گزرتے ہیں، جن کا نام براہم لوگوں کے نزدیک الہام یا الکا ہے، وہ اعتماد کلی کے لائق نہیں ہیں، بلکہ براہم لوگ ان خیالات کی تصدیق کے لیے کہ جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، اخلاقی قوتوں کو کسوٹی قرار دیتے ہیں، اور جس قوت کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو عقل کہتے ہیں۔ یہ خلاصہ تقریر پنڈت صاحب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پنڈت صاحب کی ان تمام تقریروں سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کا نام پنڈت صاحب اور ان کے بھائی الہام رکھتے ہیں وہ فقط عام خیالات ہیں کہ جو عام انسانوں کے دلوں میں عام طور پر گزرا کرتے ہیں، اور جو با اقرار پنڈت صاحب احتمال غلطی اور خطا سے خالی نہیں ہیں۔ لیکن خدا کی کتابوں میں جس الہام کو خدا کا کلام اور وحی اللہ اور مخاطبات حضرت احدیت بولا جاتا ہے، وہ نور ہی الگ ہے جو انسانی خیالات اور بشری طاقتوں سے برتر و اعلیٰ ہے۔ پنڈت صاحب اس نور آسمانی کی نسبت جو ایک غیبی آواز ہے جس میں انسان کے خیال اور اس کی طبیعت کا ایک ذرہ دخل نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ بوجہ اس کے کہ نیچر کے برخلاف ہے اور ایک امر خارق عادت ہے، اس لیے ممتنع اور محال ہے اور ہرگز جائز نہیں کہ خدا اپنا کلام کسی بشر پر نازل کرے، بلکہ الہام انہی خیالات کا نام ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے دلوں میں معمولی اور پیدائشی طریق پر اٹھا کرتے ہیں، اور کبھی سچے اور کبھی جھوٹے، اور کبھی صحیح اور کبھی غلط، اور کبھی پاک اور کبھی ناپاک ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہوتی کہ جو انسانی طاقتوں سے بلند تر ہو، بلکہ وہ تمام انسانی طاقتوں کی حد میں پیدا ہوتے ہیں اور انسانی طبیعت ان کا سرچشمہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ پنڈت صاحب نے ان چند سطروں کے لکھنے میں اپنا وقت ناحق ضائع کیا۔ اگر پنڈت صاحب اپنی اس تحریر سے پہلے کتاب حاضہ کے حصہ سوم کے صفحہ 212، 213، 214، 215 کو ذرا غور سے پڑھ لیتے تو ان پر صاف کھل جاتا کہ اس قسم کے خیالات خدا کا کلام نہیں کہلاتے، یہ خیالات خلق اللہ ہیں جو انسان کی طبیعت کا لازمہ ذاتی ہے، اور خدا کا کلام جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ امر اللہ ہے جو ایک وہبی اور لدنی امر ہے۔ خدا کے کلام کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ جیسے خدا اپنی ذات میں صحف اور خطا اور کذب اور فضول اور ہر یک نقصان اور نالائق امر سے منزہ ہے، ایسا ہی اس کا کلام بھی ہر یک صحف اور خطا اور کذب اور فضول اور ہر طرح کے نقصان اور نالائق حالت سے منزہ اور پاک چاہیے، کیونکہ جو کلام پاک اور کامل چشمے سے نکلا ہے اس پر ہرگز یہ بات جائز نہیں کہ کسی نوع کی اس میں ناپاکی یا نقصان پایا جاوے، اور ضرور ہے کہ وہ کلام ان تمام کمالات سے متصف ہو کہ جو خدائے قادر و کامل و قدوس و عالم الغیب کے کلام میں ہونی چاہیے۔ لیکن پنڈت صاحب آپ اقراری ہیں کہ جس چیز کا نام انہوں نے الہام رکھا ہوا ہے وہ ہرگز شک اور شبہ اور صحف اور غلطی اور نقصان اور نالیاقتی سے خالی نہیں، بلکہ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا الہام ہمیشہ لوگوں کو کفر اور بے ایمانی میں ڈالتا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ابتدائی زمانہ کے لوگوں کو کبھی یہ بتلایا کہ گویا ان کا خدا درخت ہیں، اور کبھی پہاڑوں کو خدا بنا دیا، کبھی طوفان کو، کبھی پانی کو، کبھی آگ کو، کبھی ستاروں کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، غرض اسی طرح 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 کے خداؤں کی طرف ان کو رجوع دیتا رہا، اور عقل بھی اس الہام کی تصدیق کرتی گئی۔ آخر مدتوں کے بعد اب کچھ تھوڑے ہی عرصے سے الہام اور عقل کو اصلی خدا کا پتہ لگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں پہلے اس سے ہزارہا مرتبہ پنڈت صاحب کے باپ دادوں کے خیالی الہام نے اور نیز ان کی عقل نے طرح طرح کے دھوکے کھائے ہیں، اور خدا شناسی میں ہمیشہ کچھ کا کچھ سمجھتے رہے، تو اب کیوں کر پنڈت صاحب تسلی کر سکتے ہیں کہ ان کا خیالی الہام اور خیالی اٹکلیں خطا اور غلطی سے محفوظ ہیں؟ کیا ممکن نہیں کہ اس میں بھی کچھ دھوکہ ہی ہو؟ جس حالت میں پنڈت صاحب کا خیالی الہام ہمیشہ خطا اور غلطی میں ابتدائے زمانہ سے ڈوبتا آیا ہے، تو پھر اس کا اعتبار کیا رہا؟ برس پنڈت صاحب کے الہام کی حقیقت اچھی طرح کھل گئی، اور انہی کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے صرف بے بنیاد خیالات کا نام الہام رکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز پر اکثر اوقات جھوٹ غالب ہے وہ حق شناسی کا آلہ کیوں کر ہو سکے؟ انسان کے اپنے ہی خیالات، جن کا نام بقول پنڈت صاحب الہام ہے، کیوں کر انسان کو غلطی سے بچا سکتے ہیں، اور کیوں کر اس کو وہ تاریک خیال ہر یک تاریکی سے باہر نکال کر یقین کامل کی روشنی تک پہنچا سکتے ہیں؟ بقول پنڈت صاحب، انہی پراگندہ خیالات نے جو ان کے زوم میں باوصف اس پراگندگی کے الہام کے نام سے موسوم ہیں، ابتدائے زمانہ میں جو ایک پاک زمانہ تھا، ایسے لوگوں سے پتھروں کی پوجا کرائی اور چاند اور سورج کو ان کی نظر میں خدا ٹھہرایا، کہ جو با اقرار پنڈت صاحب الہامی فیض کے پہلے فیض یاب اور الہام یابوں کے صدر نشین تھے، اور سب سے زیادہ خدا کی معرفت کے بھوکے اور پیاسے تھے، اور دلی اخلاص سے اپنے لیے کوئی خدا مقرر کرنا چاہتے تھے، اور اپنی اندرونی زندگی کو بہت مقدس رکھتے تھے، کیونکہ ابھی دنیا میں گناہ نہیں پھیلا تھا اور سد یگ کا زمانہ تھا، اور اپنے تئیں خدا کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ اسی غرض سے تو خود بخود ان کے دل میں یہ بات گدگد آئی تھی کہ آؤ اپنے لیے کوئی خدا مقرر کریں، بے خدا ہی نہ رہیں۔ ایمان اور ادراک صاف رکھتے تھے، تبھی تو ان کو ایک باریک بات سوجھی اور خود بخود بیٹھے بٹھائے خدا کی تلاش میں پڑ گئے۔ بس جس حالت میں بقول پنڈت صاحب ایسے پاک لوگ، جو پرمیشر کی پر حکمت پیدائش کا پہلا نمونہ تھا اور حال کے زمانے کے انواع اقسام کے تعصبات اور آلودگیوں سے پاک اور دلی جوش سے سانے عالم کی تلاش میں مصروف تھے، اور اپنی تازہ پیدائش اور پیدا کنندہ کے تازہ فعل سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے، ان کے الہام اور عقل کا یہ حال ہو کہ پتھروں اور پہاڑوں کی پوجا شروع کر دیں، اور چاند اور سورج اور آگ اور ہوا کو اپنا پیدا کنندہ سمجھ بیٹھیں، تو پھر پنڈت صاحب کا ایسا الہام اور ایسی عقل، جس نے پہلی دفعہ ہی ایسی رہزنی کی دوسرے لوگوں کی طبیعت کو کہ جو غفلت کے زمانوں میں اور صدہا ظلمتوں کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، کیوں کر راہ راست پر لاوے گا؟ کیونکہ یہ لوگ تو اپنے سلسلہ نوعی کی تازہ پیدائش سے بھی واقف نہیں ہیں، اور بباعث غلبہ حب دنیا اور طرح طرح کے فسادوں کی زندگی بھی مقدس نہیں رکھتے، اور خدا کی قربت کے بھوکے اور پیاسے بھی نہیں، بلکہ انسانی گورنمنٹ کی قربت کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ بس جبکہ پنڈت صاحب کے خیالی الہام کا پاک زمانوں میں وہ اثر ہوا کہ مخلوق چیزوں کو خدا سمجھ بیٹھے، تو اس تاریک زمانے میں ایسے الہام کی یہ تاثیر ہونی چاہیے کہ لوگ خدا سے ہی انکار کریں۔ برس پنڈت صاحب جو ایسے خیالات کا نام الہام رکھتے ہیں، جن سے با اقرار ان کے ابتدا سے غلطی ہوتی چلی آئی ہے، یہ پنڈت صاحب کا خیال، یا یوں کہو کہ ان کا خیالی الہام، سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ اگرچہ انسانی خیالات کا علت و لیلل بھی خدا ہے، اور خدا ہی دلوں میں ڈالتا ہے اور عقلوں کو راہ دکھاتا ہے، لیکن وہ الہام کو جو حقیقت میں خدا کا پاک کلام ہے اور اس کا آواز اور اس کی وحی ہے، وہ انسان کے فطرتی خیالات سے برتر و اعلیٰ ہے۔ وہ حضرت خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے ارادے سے کاملوں کے دلوں پر نازل ہوتا اور خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے خدا کی برکتوں کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے، خدا کی قدرتوں کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے، خدا کی پاک سچائیوں کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے۔ لا ریب فی ہونا اس میں ایک ذاتی خاصیت ہے، اور جس طرح خوشبو عطر کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح وہ خدا کی ذات اور صفات کے وجود پر قطعی اور یقینی دلالت کرتا ہے۔ لیکن انسان کے اپنے ہی خیالات یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح انسان پر زوف مخلوقیت ہے، اسی طرح انسانی خیالات پر وہ زوف غالب ہے۔ جو کچھ قادر مطلق کے چشمے سے نکلتا ہے وہ اور چیز ہے، اور جو کچھ انسانی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے وہ اور ہے۔ مناسب ہے کہ پنڈت صاحب حصہ سوم کے صفحہ 212 سے 215 تک پھر دیکھیں، یا انہیں کلام الہی اور خیالات انسانی میں فرق معلوم ہو۔ اور جو پنڈت صاحب بار بار عقل پر ناز کرتے ہیں، یہ ناز ان کا بھی سراسر بیجا ہے۔ ہم نے اسی حصہ سوم میں بتفصیل لکھ دیا ہے کہ مصنوعات سانے کے وجود کو بحیثیت موجودیت ہرگز ثابت نہیں کرتی، بلکہ اس کے وجود کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں، اور وہ بھی بطور ظنی۔ لیکن خدا کا کلام اس کی موجودیت کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرتا ہے، نہ یہ کہ صرف اس کی ضرورت کو ثابت کرے۔ اسی طرح مصنوعات کے ملاحظہ سے خدا کا ازلی اور قدیم ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مصنوعات خود ازلی اور قدیم نہیں، پھر دوسرے کا ازلی ہونا کیوں کر ثابت کر سکیں؟ حادث جو اپنی ذات میں نو پیدا اور مستحدث ہے، خدا تعالیٰ کے وجود کی ضرورت کو صرف اسی حد تک ثابت کرے گا جس حد تک حادث کی انتہا ہے، یعنی جو اس کے ظہور اور حدوث کی حد ہے، اور پھر بعد اس کے بذریعہ حادث ثابت نہیں ہوتا کہ وجود کائنات سے پہلے خدا تعالیٰ ازلی طور پر ہمیشہ موجود تھا یا نہیں۔ بس جو علم وجود باری بذریعہ وجود حادثات حاصل کیا جاتا ہے، نہایت ہی تنگ اور منقبض اور ناقص علم ہے، جو انسان کو شکوک اور شبہات کے ورطا سے ہرگز نہیں نکالتا، اور جہل کی تاریکی اور ظلمت سے باہر نہیں لاتا، بلکہ طرح طرح کے ترددات میں ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کی معرفت کا مدار صرف عقلی علم پر تھا، ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، اور اپنے عقائد میں بہت سی تاریکی اور ظلمات کو ساتھ لے گئے۔ انسان اگر تعصب اور ضد سے بکلی الگ ہو کر، اور اپنے تئیں ایک سچا طالب حق بنا کر، اور فی الحقیقت معرفت الہی کا بھوکا اور پیاسا بن کر اپنے دل میں آپ ہی سوچے کہ مجھ کو خدا کی ہستی اور اس کی قادریت اور تمام صفات کاملہ پر یقین حاصل کرنے کے لیے، اور عالم معاد اور معاملہ جزا سزا کو بطور علم قطعی و ضروری جاننے کے لیے کیا کیا ذخیرہ معرفت درکار ہے، کیا میں اپنی خوشحالی دائمی کو صرف اسی مرتبہ علم سے حاصل کر سکتا ہوں کہ جو ظنی طور پر بذریعہ عقل حاصل ہوتا ہے، یا خداوند کریم و رحیم نے میرے لیے کوئی اور بھی راہ رکھا ہے؟ کیا اس نے میری تکمیل معرفت کے لیے کوئی اور راہ نہیں رکھا، اور مجھ کو صرف میرے ہی خیالات پر چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس نے اس قدر مہربانی کرنے سے دریغ کیا ہے کہ جس جگہ میں اپنے کمزور پاؤں سے پہنچ نہیں سکتا، اس جگہ وہ اب اپنی ربانی قوت سے مجھ کو پہنچا دے، اور جن باریک چیزوں کو میں اپنی ضعیف آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، مجھ کو اپنی عمیق نگاہ کی مدد سے آپ دکھا دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ میرے دل کو ایک دریا کی پیاس لگا کر پھر مجھ کو ایک ناچیز قطرہ پر، جو قلت معرفت کی بدبو سے بھرا ہوا ہے، روک رکھے؟ کیا اس کے وجود اور بخشش اور رحمت اور قدرت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا اس کی قادریت یہی تک ہے کہ جو کچھ عاجز بندہ اپنے طور پر ہاتھ پاؤں مار کر خدا کے وجود کی نسبت کوئی ڈھکونسلہ اپنے دل میں قائم کرے، اسی پر اس کی معرفت کو ختم کرا دے اور اپنی الوہیت کی خاص قوتوں سے اس کو معرفت حقانی کے عالم کا سیر نہ کرا دے، تو جب طالب حق ایسے سوالات اپنے دل سے کرے گا تو ضرور وہ اپنے دل سے یہی محکم جواب پاوے گا کہ بلا شبہ خدائے تعالیٰ کی بے انتہا بخشائشوں کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عاجز بندے کی آپ دستگیری کرے، گمگشتہ کو آپ راہ دکھاوے، کمزور کا آپ ہاتھ پکڑے۔ کیا ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ قادر ہو کر، توانا ہو کر، رحیم ہو کر، کریم ہو کر، حی ہو کر، قیوم ہو کر اپنی طرف سے ہمیشہ خاموشی اختیار کرے اور بندہ جاہل اور نابینا اس کی جستجو میں آپ ٹکریں مارتا پھرے؟
ناتوانا را کجا تابوت وام، تا نشان یابند خود زام به نشان، اهل کوران رهنما جوید به راه، رهبری از دانش کوران مخواه، اهل ما از بهر زاری و بکاست، دفع آزار جهالت از خداست، اهل طفل است این که گرید زار زار، شیر جز مادر نیاید سینه هار.